نے تمہیں حیران کر دیا.
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکًا فی کما یحب و یرضا. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. سورہ عبسہ ہم شروع کر رہے ہیں اور سورہ عبسہ کا شان نزول ایک بڑا ہی نصیحت آموز واقعہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے اللہ نے یہ کام لگایا کہ میری طرف سے جو حق آپ کے پاس آیا ہے اس حق کو آپ لوگوں تک پہنچائیں. پھر جو جو لوگ اس حق کو قبول کرتے جائیں ان کا تزکیہ کریں، ان کو پاک کریں، ان کے عقائد کی علائشیں دور کریں، ان کی جسمانی گندگی کو دور کریں اور ان کی اخلاقی گندگی کو دور کریں اور ان کی زندگی کے ہر معاملے کو صاف اور ستھرا اور شفاف بنا دیں. جو لوگ تیری بات مان جائیں ان کا تو تزکیہ کر، وَيُزَكِّيهِمْ، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے یہ کام لگایا کہ بڑے پیمانے پر اپنوں اور غیروں کے سامنے قرآن کی تلاوت کر، انہیں وہ باتیں بتا جنہیں وہ جانتے نہیں. یتلو علیہم آیاتہ، ان پر تلاوت کر، کتاب کی تلاوت کر بڑے پیمانے پر، ڈیروں پر بھی جا، مجلسوں میں بھی جا، ہوٹلوں میں بھی جا، ان کے میلوں میں بھی جا، ان کی تقریبات پر بھی جا، ان کو اپنے پاس بلا بھی، ان کے پاس بھی جا، جس طرح تجھ سے ممکن ہو بڑے پیمانے پر ان پر اللہ کی کتاب کی تلاوت کر. اور ہم نے کتاب کے علاوہ جو حکمت کی باتیں تجھے سمجھائی ہیں، تیرے ذہن نے جن کو سمجھا ہے، اور ہم نے وحی خفی کے ذریعے ہم نے تجھے بہت حکمت کی باتیں سمجھائی ہیں، وہ بھی انہیں بتا اور ان کو جہالت سے نکال. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے یہ کام لگایا کہ اے نبی، ہم نے تجھے اس لیے ہدایت اور دین حق دے کے بھیجا ہے کہ اس کو باقی سارے ادیان پر غالب کر دے. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. پھر صرف تعلیم کا کام نہ کر، تبلیغ کا کام نہ کر، صرف تزکیے کا کام نہ کر، صرف امر بالمعروف اور نئی انل منکر پر ٹھہر نہ جا، بلکہ اپنی فوجوں کو ترتیب دے، جو تیرے ساتھ آ کے ملیں انہیں اکٹھا کر، اور اس تہذیب کے ساتھ، اس تمدن کے ساتھ اور اس کفر کے ساتھ ایک جنگ برپا کر دے. اس تہذیب خبیث کے شجر خبیث کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے اور یہاں پر اللہ کے قانون کو قائم اور نافذ کر دے. بڑی بھاری ذمہ داریاں تھیں، اس ذمہ داری کے بوجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دبے جا رہے تھے، ان کی کمر دوری ہو رہی تھی، وہ سوچتے تھے کہ میں اتنی ذمہ داری کو کس طرح اٹھاؤں اور کس طرح پورا کروں. پلٹ پلٹ کر ان پر گھبراہٹ کے آثار طاری ہوتے تھے اور سوچتے تھے کہ یہ کس طرح ذمہ داری اٹھاؤں گا. اللہ کے سامنے روتے بھی تھے، دعائیں بھی کرتے تھے، رکوع میں بھی جاتے تھے، سجدے بھی کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے حد درجہ محنت بھی کرتے تھے. جو محنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے. جو جہاد انہوں نے کیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے. جس حکمت اور تدبیر سے انہوں نے کام لیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے. جس برداشت اور اشار سے انہوں نے کام لیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اللہ کے راستے میں جس طرح انہوں نے دکھ برداشت کیے ہیں اس کی کوئی مثال نہیں. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی پوری رحمت کے ساتھ پلٹا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے ضعف اور کمزوریوں کے باوجود اس دنیا کے اندر بے مثال کامیابیاں عطا کی. ان کی کوئی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی اور ہر مقصد میں انہیں کامیاب کیا. انہوں نے اللہ کی طرف سے لگائی ہوئی ہر ڈیوٹی کو پورا کیا, خوب پورا کیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور خوب مدد کی. وہ کامیاب ہوئے اور خوب کامیاب ہوئے. انہوں نے فتح پائی اور خوب فتح پائی. اللہ کے آخری نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے بڑھ کر اپنے مقصد اور مشن میں کامیاب ہوئے. اللہ نے انہیں کامیاب کیا. تو شروع شروع میں جب ان کے ذمے یہ کام لگایا گیا تھا تو وہ کوشش کرتے تھے, ان کی خواہش یہ تھی, سب کو دعوت دیتے تھے, لیکن قدرتی طور پر ان کی یہ خواہش تھی کہ یہ جو معاشرے کے بڑے لوگ ہیں جن کے پاس سرمایہ زیادہ ہے, جن کا سٹیٹس زیادہ ہے اور جن کی بات بڑی وزنی ہے اور لوگ جن کی بات مانتے ہیں, اگر یہ میری دعوت سے متاثر ہو جائیں تو بڑی اچھی بات ہوگی. یہ بالکل ایک قدرتی نیچرل جذبہ تھا اور یہ جذبہ خیرخائی کے بنیاد پر تھا, اخلاص کی بنیاد پر تھا. اخلاص کی آپ دیکھتے نہیں ہیں, یہ ہماری سوسائٹی ہے, یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. جن لوگوں کے پیچھے دوسرے لوگ چلتے ہیں ان کا وزن تو معاشرے میں بڑا ہوتا ہے. ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ طاقتور لوگ جو ہیں یہ جن کے بڑے بڑے قبیلے ہیں جو ہر الیکشن میں جیت جاتے ہیں اور جن کی خاندانی وجاہت اتنی ہے کہ پورے اس علاقے کے اندر ان کے سامنے کوئی بات نہیں کرتا, وہ جس جگہ پر جاتے ہیں لوگ اٹھ کے ملتے ہیں. تھانے دار کی یہ ہمت نہیں ہے کہ اس کا پیغام آ جائے, اس کا فون آ جائے اور وہ کوئی اور بات کہے, بلکہ خود انہیں بھی یہ پتا ہوتا ہے کہ ہمارا حکم چلتا ہے. کسی ایس ایچ او کا حکم نہیں چلتا, کسی ڈی ایس پی کا حکم نہیں چلتا, کسی ایس پی کا حکم نہیں چلتا, کسی ڈی سی کا حکم نہیں چلتا, حکم ہمارا چلتا ہے, ہم مالک ہیں. تو ایسے لوگ تو سوسائٹی میں ہوتے ہیں, اور کوئی زمانہ اس آسمان نے اور اس سورج نے ایسا نہیں دیکھا جس زمانے میں اس پیسے کی اہمیت نہ ہو. پیسے کی تو بڑی اہمیت ہے, سرمایہ سے تو بڑے بڑے کام لوگ کرتے ہیں, اور آج کل تو لوگوں نے اسی سرمایہ کی عینک پہنی ہوئی ہے, اور آج لوگ سمجھتے ہیں کہ سرمایہ ہی عزت ہے, سرمایہ ہی عظمت ہے, سرمایہ ہی کامیابی ہے اور سرمایہ ہی سب کچھ ہے. بلکہ آج کے اس دجالی دور نے سرمایہ کو یہ مقام دے دیا ہے کہ لوگ اس سرمایہ کے لیے اپنے ایمان فروخت کر دیتے ہیں, اپنے علم فروخت کر دیتے ہیں. بڑا بڑا علم رکھنے والے لوگ, بڑے بڑے بظاہر متقی لوگ اس سرمایہ کے سامنے ڈھیر ہو جاتے ہیں. بلکہ اس سرمایہ نے لوگوں کی آنکھوں میں اتنی دھول جھونک دی ہے کہ لوگ اس سرمایہ کو حاصل کرنے کے لیے کئی روپ دھارتے ہیں, کئی شکلیں بنا لیتے ہیں. ساری زندگی اسی سرمایہ کے لیے وہ لوگوں کے پیچھے پیچھے ان کی خوشامد کرتے پھرتے ہیں, اپنی غیرت بھی فروخت کرتے ہیں, اپنی عزت بھی بیچتے ہیں, اپنے ضمیر بھی بیچتے ہیں. یہ تو اس زمانے کی سرمایہ تو اس زمانے کا بہت بڑا فتنہ ہے, اور یہ ہر دور میں فتنہ رہا ہے. یہ ٹھیک بات ہے کہ نہ جانے کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں اپنی امت کے معاملے میں صرف اس سرمایہ سے ڈرتا ہوں, مال کے فتنے سے ڈرتا ہوں. اور مال کا فتنہ دونوں طرح سے ہوتا ہے, اس کا ہونا بھی فتنہ, اس کا نہ ہونا بھی فتنہ, اس کا ہونا بھی فتنہ اور اس کا نہ ہونا بھی فتنہ. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا ہے کہ نیک عمل میں جلدی کیا کرو. کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ جب تمہارے پاس پیسہ آ جائے گا تو پھر تم نیک عمل کرو گے؟ وہ پیسہ تو اس بات کا امکان ہے کہ تمہیں نیکی کی طرف لانے کی بجائے الٹا تمہیں باغی کر دے گا. اور پھر انہوں نے کہا کہ لوگو نیک کام کرنے میں جلدی کرو. کیا فقر کا انتظار کر رہے ہو جب غریب ہو جاؤ گے؟ اس کا انتظار کر رہے ہو؟ اور غربت تو انسان کو گمراہ کر دیتی ہے, اسے کفر کی انتہا تک پہنچا دیتی ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر سے بھی پناہ مانگی ہے کہ یہ بھی انسان کو کفر کے اندر مبتلا کر دیتا ہے. تو اس کا ہونا بھی فتنہ اور اس کا نہ ہونا بھی فتنہ. اور آپ دیکھتے نہیں ہیں آج اس مال نے دنیا کو کتنے فتنوں کے اندر مبتلا کر دیا ہے. مسلمانوں کے پاس دولت ہے تو بھی فتنہ ہے, نہیں ہے تو بھی فتنہ ہے. تو قدرتی طور پر یہ طاقت جو ہوتی ہے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے انسانوں کی زندگی میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ بات ان کے ذہن میں جاتی تھی کہ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں اگر میں ان کو دعوت دوں اور یہ ایمان لے آئیں, اور یہ ان کا اچھا جذبہ تھا, تو میری ڈھارس بندے گی اور مجھے قوت حاصل ہوگی اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے آسانی ہوگی. لیکن یہاں یہ صورت بڑی سخت ہے. سورہ عباس, اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نفی کی. اللہ نے فرمایا ہے کہ اے نبی میرا دین بڑا بے پرواہ دین ہے, تیرے ذہن میں تو یہ بات آتی ہے لیکن میرا قرآن اور میں ان بڑے لوگوں سے بے نیاز ہیں. ہمیں یہ تو اس قرآن کے محتاج ہیں, قرآن ان کا محتاج نہیں ہے. لہذا کسی ایسے شخص سے معروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو اس قرآن سے نفرت رکھتا ہو اور اس کا مذاق اڑاتا ہو اور اس کے معاملے میں ضد برتتا ہو, اور تیرا یہ جی چاہے کہ میں اس کے پیچھے جاؤں اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں. تیرا جذبہ اپنی جگہ صادق ہے لیکن ہم بڑے بے نیاز اور بے پرواہ ہیں. منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس طرح کا ذہن بنانے کی ضرورت نہیں ہے, اور ان کے ذریعے ہر مبلغ کو منع کیا کہ بات تو ٹھیک ہے, ان کے سامنے بھی حق کو پیش ہونا چاہیے, انہیں بھی یہ موقع ملنا چاہیے کہ یہ حق کو قبول کر لیں, لیکن ان کا یہ خیال کہ حق ان کا محتاج ہے, حق ان کا محتاج نہیں ہے, یہ حق کے محتاج ہے. یہ اس سورہ کا موضوع ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ابھی چونکہ آغاز تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی اور وہ جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی تھی جس کے اندر زیادہ شدت آ گئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے دعوت شروع کی تو یہ جو بڑے بڑے سردار تھے ان کے ساتھ میل ملاپ ابھی جاری تھا, بعد میں تو ملاقاتیں ختم ہو گئیں اور وہ سامنے آ گئے اور دو محاذ بن گئے, لیکن آغاز میں یہ ملاقاتیں ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک ہوتا تھا. تو ابھی وہی کا آغاز ہی ہوا تھا اور ابھی تھوڑے ہی دن گزرے تھے, تھوڑا ہی وقت گزرا تھا. تو ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل, امیہ بن خلف, ابی بن خلف اور ولید اور اس طرح کے لوگوں کو یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور وہ آئے, یا کسی مجلس میں ان کو اکٹھا کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ بلایا وہ گھر میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے ہوئے تھے, ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کر رہے تھے اس خیال سے کہ اگر یہ ٹھیک ہو جائیں. اور وہ چاروں پانچوں ہی بڑے دشمن حق تھے اور آخر تک دشمن حق رہے, بلکہ اسلام کی تلوار سے قتل ہوئے وہ تقریباً سارے کے سارے جو اس وقت بیٹھے ہوئے تھے, سارے ہی قتل ہوئے. وہ بیٹھے ہوئے تھے, ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بات سمجھا رہے تھے. اتنے میں ایک نابینا آ گیا. نبینے نے آ کر کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے اسے نہیں جھڑکا, اس کی کوئی بات نہیں آتی روایات میں, زبان سے کوئی بات نہیں کی. دل میں یہ احساس کیا کہ اگر یہ اس وقت نہ آتا تو بہتر تھا, میں ان سے بات کر رہا ہوں, یہ تو عام ہوتا ہے, یہ تو ہمارے دفتروں میں روزانہ ہوتا ہے کہ کوئی دو آدمی جو ہیں وہ معزز قسم کے، یہ 100 کارڈ معزز جھوٹے معزز، عزت اللہ کی ہے، یہ 100 کارڈ معزز لوگ ہمارے پاس بیٹھے ہوں اور بالکل کوئی ہمارا اپنا ہی دوست کیوں نہ ہو جو ہر وقت ہمارے پاس آتا ہے اور بیٹھتا ہے، وہ اگر کمرے میں داخل ہو تو ہمیں ناگواری سی ہوتی ہے کہ بھائی اس وقت ہی تیرے تو یہی وقت تھا تیرا آنے کے لیے، تو دیکھ نہیں رہا تھا کون آ کے میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، فلاں چیما صاحب آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، فلاں چودھری صاحب آ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر ماز یہ بات آئی کہ اگر یہ اس وقت نہ آتا اور نہ اس طرح کی بات پوچھتا تو بہتر تھا۔ صرف اس خیال کو اللہ تبارک و تعالی نے پکڑا، اور ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ذریعے پھر ہر اس شخص کو جو قیامت تک دین کا کام کرنا چاہتا ہے اس کو نصیحت کی کہ اس کا طریقہ کیا ہے، کون سی احتیاطیں تو نے ملحوظ رکھنی ہیں، کون تیرے ہاں قیمتی ہے اور کون غیر قیمتی ہے۔ اور پھر اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان مشرکین مکہ کی اور پھر قیامت تک ہر اس شخص کی جس کی گردن میں سریہ ہے غرور کا، اس پر تنقید کی، ان کو خبردار کیا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، یہ قرآن تمہارا محتاج نہیں ہے، تم قرآن کے محتاج ہو، تم چیز کیا ہو، ہم تمہیں کیا سمجھتے ہیں۔ دو کام کیے، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ذریعے ہر امتی کو تبلیغ کی حکمت اور تبلیغ کا طریقہ بتایا کہ اس کے اندر کس غیرت کا تو نے مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ ہمارے ایک جماعت اسلامی کے لیڈر ہوتے تھے، وہ شہید ہوئے، اسے انہیں بھٹو دور کے اندر شہید کر دیا گیا تھا، ان کے بارے میں ان کی سیرت میں میں نے پڑھا ہے، ڈیرا غازی خان کے ڈاکٹر نذیر شہید رحمت اللہ علیہ، جس وقت وہ شہید ہوئے تو ایک پورا شور تھا پورے ملک کے اندر، اور خاص طور پر ضلع ڈیرا غازی خان اس سے متاثر ہوا، اور ایسی ایسی ان کے بارے میں باتیں ہم نے سنی کہ وہ عجیب انسان تھا۔ میں اس وقت پنجاب یونیورسٹی کے ایک طالب علم سے ملا اور میں نے کہا یار ڈیرا غازی خان کا وہ شخص جو ہے، ویسے ہی لوگوں کی عادت ہوتی ہے جن کی جماعت کا یا جن کا اپنا کوئی ساتھی ہوتا ہے وہ تو اس بارے میں بڑی باتیں کرتے ہیں کہ وہ ایسا تھا وہ ایسا تھا وہ ایسا تھا، تو ہم نے اس شخص کے بارے میں بڑی ہی باتیں سنی، تو اس ضلع میں رہتا ہے، تو بتا کہ وہ کیسا انسان تھا، کیسا انسان تھا۔ تو اس نے کہا، وہ حالانکہ اس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، وہ جو میرا دوست تھا جس سے میں نے پوچھا، جو ڈاکٹر نذیر کا دشمن قبیلہ تھا، جس کو ڈاکٹر نذیر شہید نے الیکشن میں شکست دی تھی، اس قبیلے سے اس کا تعلق تھا۔ اس نے کہا کہ عرفان صاحب، جو کچھ لوگ ڈاکٹر نذیر کے بارے میں کہتے ہیں، ڈاکٹر نذیر اس سے بھی بڑا تھا، اور وہ ایک غریب آدمی تھا، لیکن جب اس سے ملنے کے لیے یہ بڑے بڑے سردار آتے تھے تو ان کی وہ کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا، اور جب کوئی غریب اس کے پاس آتا تھا تو اس کو اپنی چادر بچھا کر جگہ دیتا تھا۔ اس کا نتیجہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے وہاں پر وہ عزت دی جو کسی کو نہیں ملی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں سے ضرور نفرت ہی کرنی چاہیے، مطلب یہ ہے کہ انسان کا اپنا دل جو ہے اسے اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک بڑی ہی خوبصورت سورہ ہے، اس کو آپ سنیں اور اس سے سبق حاصل کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفع الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى
وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمات مرفوعة مطهرات بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلق من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسر ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء أنشر.
صدق الله العظيم. أبا سبحانه وتعالى پورش شروع ہوا اور بے روحی برتی پورش شروع ہوا. الفاظ آپ دیکھیں کہ صرف اپنے چہرے کو تھوڑا سا کڑوا کیا, اثار چہرے پر ناگواری کے اثار آئے اور بے روحی برتی. مطلب یہ کہ جب اس نے پوچھا تو اس کی بات کو کوئی ویلیو نہیں دی, اس کی بات کا جواب نہیں دیا. جب اس نے نابینے نے پوچھا جس کی آنکھیں نہیں تھیں اور کیوں ایسا کیا, ان جا اہل آما, اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا. وما یدریک لعلہ یزکا, تمہیں کیا خبر ہے محمد, شاید کہ وہ سدھر جائے. او یزکرو فتنفع ذکرا, یا نصیحت پر دھیان دے اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو. تجھے کیا خبر کہ شاید تو اس کو بات بتائے تو وہ پاکیزگی اختیار کرے, تو نصیحت کرے اور نصیحت اس کے لیے نافع ہو. اور ان آنکھوں والوں سے تو وہ لاکھ درجہ بہتر ہے. یہ آنکھوں والے جو غرور کے ساتھ تیرے ساتھ بیٹھے ہیں, جو تکبر کے ساتھ تیرے ساتھ بیٹھے ہیں, تو جو تیری بات کو سننا نہیں چاہتے, تو ان کو سنانا چاہتا ہے وہ نہیں سننا چاہتے, تو ان کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے وہ تیرے ساتھ نہیں ملنا چاہتے. ان کے مقدر میں اس تکبر اور اس غرور کی وجہ سے تیری تلوار سے کٹ جانا ہم نے لکھا ہے, ہدایت ان کے مقدر میں ہم نے نہیں لکھی. اور یہ تو ہدایت کی نیت لے کے آیا ہے. اندھا ہے تو ہم نے اسے اندھا کیا ہے, غریب ہے تو ہم نے اسے غریب کیا ہے, وہ تو ہدایت لینے کے لیے آیا ہے. اما من استغنا, یہ کیا معاملہ ہے, جو شخص بے پرواہی برتتا ہے, فانت لہ تصدی, تو اس کی طرف توجہ کرتا ہے. وما علیک الا یزکا, حالانکہ اگر وہ نا پاکیزگی اختیار کرے تو اس پر تجھ پر کیا ذمہ داری ہے, تجھ پر ہم نے یہ تو ذمہ داری نہیں ڈالی کہ لازمن ہی تو لوگوں کو پاک کر دے. اگر وہ نہ سدھرے تو تجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى, اور جو خود تمہارے پاس دوڑ کر آتا ہے, وَهُوَ يَخْشَى, اور ڈر رہا ہوتا ہے, فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَى, تو اس سے بے روحی برتتا ہے. آگے دیکھیے, ایک تو اس میں نصیحت ہے اور دوسرا انہی مشرکین پر تنقید ہے کہ یہ تو بے پرواہی برت رہے ہیں, یہ تو بات کو سننا نہیں چاہتے. اور جو بات کو سننا نہیں چاہتا اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کلا, ہرگز نہیں, انہا تذکرہ, یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ, جس کا جی چاہے اسے قبول کرے. فی صحف مکرمہ, یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں. مرفوعت متخرا بیعیدی سفرت کرام برارا، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں. یعنی اس قرآن کی تو بڑی شان ہے. یہ قرآن تو ایسا نہیں ہے، قرآن ان کا محتاج نہیں ہے، یہ قرآن کے محتاج ہے. اس سے ایک تو یہ بات نکلتی ہے کہ اس دنیا میں رہنے والا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کا محتاج قرآن ہو. سب لوگ اس قرآن کے محتاج ہیں. اور دوسرا، انہی الفاظ سے آپ کبھی غور کریں اور ضرور غور کریں کہ ان الفاظ سے یہ بات نکلتی ہے کہ اسلام میں دعوت کی بنیاد یہ قرآن ہے. قرآن لوگوں کو سمجھانا چاہیے، اس سے نصیحت کرنی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو قرآن سمجھاتے تھے، اسی لیے قرآن کی بات ہوئی، قرآن ہی کی بات کر رہے تھے. قرآن کے بغیر لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے، قرآن کے بغیر لوگ حق نہیں سمجھ سکتے، قرآن کے بغیر لوگوں کو راستے کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی، قرآن کے بغیر ہدایت عام نہیں ہو سکتی. تمہارے فلسفے اور تمہاری باتیں اور تمہاری تجاویز قرآن کے مقابلے میں چیز کیا ہے؟ قرآن لوگوں کو ہدایت دے گا. تم لاکھ جتن کر لو اپنی طرف سے، تم نہیں لوگوں کو ہدایت دے سکتے جب تک کہ قرآن ان کے سامنے پیش نہ کرو. اور آگے سنیے، قتل الانسان ما اکفرا، لعنت ہو انسان پر، اللہ نے فرمایا ہے. قتل الانسان، لعنت ہو انسان پر، یا ہلاک ہو گیا یہ انسان، برباد ہو گیا انسان، برباد ہو جائے یہ انسان. قتل الانسان، لعنت ہو اس انسان پر، ما اکفرا، کیسا منکر حق ہے یہ. یہ پلٹا ہے قرآن ان مشرکین کی طرف اور ان کو کہہ رہا ہے، ما اکفرا، کیسا منکر حق ہے. اور اس کا ایک ترجمہ کچھ لوگوں نے یہ کیا ہے کہ لعنت ہو اس انسان پر، اس نے کس چیز کا کفر کیا ہے؟ قرآن کا کفر کیا ہے؟ ما اکفرا، کس کا کفر کر دیا ہے اس نے؟ قتل الانسان، اس کا مطلب کیا ہے؟ قتل ہو گیا وہ انسان، برباد ہو گیا وہ انسان، لعنت پڑی اس انسان پر، اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا وہ بندہ جس نے اس کتاب کا انکار کر دیا. ما اکفرا، کس کا انکار کیا اس نے؟ اب ذرا، یہ آیت ویسے تو مشرکین کے بارے میں، انہی کے بارے میں تھی، اس کا شان نزول تو وہی ہے، لیکن جب بھی تاریخ میں جب بھی جو انسان اس قرآن کا منکر بن کر کھڑا ہوگا، جو اس کی پرواہ نہیں کرے گا، قتل القتل، قتل کر دیا جائے گا، تباہ کر دیا جائے گا. آج امت مسلمہ نے اس قرآن کو چھوڑا ہے، امت قتلہ ہو گئی ہے، تباہ ہو گئی ہے. اس کا کوئی وزن نہیں ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے. یہ اپنے گھر کے اندر، اپنے ملکوں کے اندر ذلیل اور برباد کر کے رکھ دی گئی ہے. اس قرآن کا اس نے انکار کیا ہے، اس قرآن کو اس نے چھوڑا ہے، اس قرآن سے بے پرواہی برتی ہے. یہ پارلیمنٹوں میں بیٹھتے ہیں، یہ کاٹھے انگریز، کاٹھے انگریز، اور وہاں پر کھڑے ہو کر یہ تقریریں کرتے ہیں کہ ہمیں شریعت کے اور قرآن کے قانون کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی سیاست کی بات نہیں ہے، یہ بات ہے امت مسلمہ کی بربادی کی بات ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیکولرزم چاہیے، ہمیں اس ملک کا اور اس ملک کا اور اس ملک کا نظام چاہیے. ہم اس قرآن کو کیا سمجھتے ہیں؟ میں نہیں جانتا کہ اس شخص نے بات غلط کہی تھی یا سچ کہی تھی. ایک شخص خود میرے ساتھ اس نے آ کر بات کی کہ میں وزیر اعظم صاحب کو ملا ہوں، میں نے اپنی جیب سے پاکٹ سائز کا قرآن نکال کر، اور اس ملک کا نظام چاہیے. ہم اس قرآن کو کیا سمجھتے ہیں؟ میں نہیں جانتا کہ اس شخص نے بات غلط کہی تھی یا سچ کہی تھی. ایک شخص خود میرے ساتھ اس نے آ کر بات کی کہ میں وزیر اعظم صاحب کو ملا ہوں، میں نے اپنی جیب سے پاکٹ سائز کا قرآن نکال کر اس کے سامنے کیا ہے اور اسے کہا ہے کہ اس قرآن کو تو قبول کر لے تو دنیا کے اندر بڑی عزت پائے گا. اس نے کہا کہ عزت ملے نہ ملے یہ کام نہیں میاں صاحب ہو سکتا, یہ جرت نہیں ہے مجھ میں, میں آزاد نہیں ہوں غلام ہوں, یہ کوئی بات ہے؟ قتل الانسان ما اکفر, انسان کی پر لعنت ہو کہ اس نے کس چیز کا کفر کیا. اے اللہ ہم اس قرآن کا کفر نہیں کرتے, ہم اس پر ایمان لاتے ہیں, بلکہ ہم تو تیرے حضور سجدے میں گر کر دعا کرتے ہیں کہ ساری زندگی اس قرآن کے بلاغ اور اس کی اقامت کے لیے کام کرنے کی توفیق. اس رمضان کے مہینے میں اور ان بابرکت دنوں میں اور ان بابرکت راتوں میں کوئی دعا اس کے سوا نہیں ہے. اللہ کہ ایسا دل دے, ایسا سینہ دے, ایسی زندگی دے, ایسی موت دے جو اس قرآن کے لیے اور اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہو جائے. اور کام کو کرنے والا تو تو ہے, برکت ڈالنے والا تو تو ہے, تیرے بغیر کون کیا کام کر سکتا ہے؟ اپنی رحمت سے اور اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے اور اپنے بابرکت ناموں کی برکت سے, اپنی عظمت اور عزت کی برکت سے, اپنے چہرے کے نور کی برکت سے, اپنے جلال اور جمال اور اپنے اختیار سے اور اپنی بادشاہی کی برکت سے دنیا بھر میں اس قرآن کو لے کر اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے دین کے ابلاغ اور اقامت کی توفیق بخش. ہم اس قرآن کا کفر نہیں کرتے. اور جتنے یہ لوگ قرآن سے کفر کرنے والے تیری نظر میں ذلیل ہیں یا اللہ, اتنے ہی ہماری نظر میں بھی ذلیل ہیں, خواہ کوئی کتنا بڑا کیوں نہ ہو. قتل الانسان ما اکفر, لعنت و انسان پر کیسا سخت منکر حق ہے یہ. من ای شیء خلقہ, دیکھے تو صحیح کہ ہم نے اسے پیدا کس چیز سے کیا ہے. ذرا غور تو کرے یہ ابو جہل, یہ عتبہ اور شیدہ اور ولید اور ان کے سارے شگرد قیامت تک کے لیے غور تو کریں, من ای شیء خلقہ, ہم نے انہیں کس چیز سے پیدا کیا ہے. من نطفہ, ایک بوند سے, خلقہ, اللہ نے اسے پیدا کیا, فقدرہ, اور پھر اس نے اس کی تقدیر مقرر کی. ثم السبیل یسرا, پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی, زندگی گزارنا ہم نے آسان کیا ہے, ہم نے وسائل دیے ہیں, ہم نے قوتیں دی ہیں, ہم نے زمین پیدا کی ہے, ہم نے وہ صلاحیتیں دی ہیں جن سے یہ زندگی گزارتا ہے. ثم السبیل یسرا ثم اماتہ فاکبرا, پھر ہم نے اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا. ثم اذا شاء انشرا, پھر جب چاہے وہ اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے. یہ اللہ ہے. کلا لما یقض ما امرا, ہرگز نہیں, اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا. ما امرا, یہ ہم سب کو اپنی طرف دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم وہ فرض ادا کر رہے ہیں جو اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے. کلا لما یقض ما امرا, یا اللہ جو حکم تو نے ہمیں دیا ہے اس کو پورا کرنے کی توفیق بھی دے دے. ہم کمزور ہیں, ہم ناتواں ہیں, ہم کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہیں, ہم اسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ تو ہم پر رحم کرے گا, اور کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں. اسی توقع اور امید سے زندہ ہیں اور تو ضرور یہ توقع پوری کرے گا, تو بڑا رحم کرنے والا ہے. اور پھر کہا کہ فل ینظر الانسان الى طعامه, پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے. انا سببنا الماء صبا, ہم نے خوب پانی لنڈھیایا. ثم شققنا الارض شقا, پھر عجیب طرح سے زمین کو پھاڑا, اس کو پھاڑا اور اسے کمپل نکالی. فانبتنا فیها حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاقِ حتم و ابا متا اللہ کم والے انعامکم, پھر اس کے اندر اگائے غلے, انگور, ترکاریاں, زیتون, کھجوریں, گھنے باغ, اور طرح طرح کے پھل اور چارے تمہارے لیے اور تمہارے لیے پیدا کیے ہوئے مویشیوں کے لیے. ہم نے یہ سب کچھ کیا. فائزہ جات ساخا, اور سنو آخر کار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی, جب قیامت آئے گی, یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یوم اذن شان یغنی. اس دن کیا ہوگا؟ اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں, اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا, ان کے قریب جانے کی بجائے الٹا بھاگے گا کہ کہیں ان کا بھی میرے ذمہ نہ پڑ جائے. بھاگے گا. ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا. وجوہ یومئذ مسفرہ, کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے, ذاہکہ تم مستبشرہ, حشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے. یا اللہ ہمیں اس دن ایسے ہی چہرے نصیب فرما. وَوَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ, اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پر اس دن خاک اڑ رہی ہوگی, تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ, اور کلونس اور سیاہی ان پر چھائی ہوئی ہوگی, اُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ, یہی کافر و فاجر لوگ ہوں گے. یا اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرنا. اس کے بعد یہ سورہ تکویر ہے. سورہ تکویر کے بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت نے بھی مجھ پر بڑا بوجھ ڈالا ہے اور اس نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. اس میں بھی قیامت کا تذکرہ ہے, قیامت کا تذکرہ اور اس قرآن کا تذکرہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ صُوِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ.
صدق اللہ العظیم. میرے بھائیوں اور میری بہنوں, میرے لیے بھی دعا کرو اور اپنے لیے بھی دعا کرو کہ ہم اس دنیا میں جتنی دیر زندہ ہیں اس آخرت کے فکر کے ساتھ زندہ رہیں. اذا الشمس کورت, جب سورج لپیٹ دیا جائے گا, لپیٹ دیا جائے گا, ختم کر دیا جائے گا, اور جب تارے بکھر جائیں گے, وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ, اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے, اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی. اس کا کیا مطلب ہے؟ 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی کا نام کیوں لیا؟ کہ اس عرب کے معاشرے میں اس کو سب سے بڑی دولت سمجھا جاتا تھا. سب سے بڑی دولت, سب سے زیادہ جس چیز سے پیار کرتا تھا وہ عرب کا صحرائی آدمی اس وقت, وہ یہی اونٹنی ہوتی تھی, اور اس کے لیے جاگتا تھا. اللہ فرماتا ہے کہ اگر اس کے ہوتے ہوئے قیامت آ گئی تو لوگ اونٹنیوں کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو بھی پیاری چیز انسان کی ہوگی اس کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا. بلکہ وہ سورہ حج کی پہلی آیتوں کے اندر آپ نے نہیں سنا کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی, قیامت آ جائے گی, وہ اپنے بچے کو اس طرح اٹھائے گی سینے سے, اس طرح پھینکے گی اور دوڑ جائے گی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے. یہ جنگلی جانور کے سمیٹنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی خوفناک کوئی چیز پیدا ہوتی ہے تو جانور اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ جو پہلا مرحلہ ہوگا قیامت کا اس کا ذکر ہے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے, سمندروں میں آگ لگ جائے گی. جو پانی آگ کو بجھاتا ہے وہ خود پانی آگ بن جائے گا. اور آج کل کے سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, پانی تو آگ بن جائے گا. پانی تو دو گیسوں سے بنتا ہے, ایک کو آگ لگتی ہے, دوسری آگ کو بھڑکاتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ ان دونوں گیسوں کے اندر اس پانی کو تبدیل کر دے گا تو یہ دونوں گیسیں آگ سے بھڑک اٹھیں گی. اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی, یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ سب کو مار کر پھر سب کو زندہ کر دیا جائے گا, اور جو جو جس کا جسم ہے اس کے ساتھ اسی جان کو جوڑ کے کھڑا کر دیا جائے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا, بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, تو کس جرم میں قتل ہوئی. مجرم سے نہیں پوچھا جائے گا, اس بچی سے پوچھا جائے گا. یہ انسان جب اللہ کو چھوڑتے ہیں تو اتنے ظالم ہو جاتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں. آج بھی اس زمانے کا رنگ دنیا کے اندر پایا جاتا ہے. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اور آ کر بڑا ہی اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک گناہ کیا ہے, وہ بھی معاف ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کیا ہے, تو اس نے کہا زمانہ جہلیت میں میری ایک بچی تھی, جب وہ پیدا ہوئی تو رشتہ داروں نے اور اس کی ماں نے مجھے اسے قتل نہیں کرنے دیا, وہ بڑی ہو گئی. پھر مجھے وہ ابو ابو کہہ کے پکارنے لگی, اور ایک دن میں نے اس کی انگلی پکڑی اور جنگل میں جا کر ایک اندھے کنویں کے اندر اسے پھینک دیا. جو آواز اس کی مجھے آ رہی تھی, آخری آواز وہ یہی تھی کہ ہائے ابو ہائے ابو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے. ایک شخص آگے بڑھا, اس نے اس شخص کو جھڑکنا شروع کر دیا کہ تو نے اللہ کے رسول کو اتنا دکھ پہنچایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے کچھ نہ کہو, اور اسے کہا کہ اپنی بات دوبارہ کر. اس نے دوبارہ کی, دوبارہ روئے, لیکن ساتھ ہی اسے کہا کہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے, اللہ بڑا معاف کرنے والا, اس ایمان کی وجہ سے تجھے معاف کر دیا. اور پھر یہ لڑکے جن کے لوگ لیے ایسے, میں خوش قسمت سمجھتا ہوں ان انسانوں کو جن کے گھروں کے اندر بیٹیاں ہیں اور وہ بیٹیوں کی قدر کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان لڑکیوں کی پیدائش سے آزمایا گیا اور پھر وہ ان سے نیک سلوک کرتا رہا تو اس کے لیے یہ بچیاں جہنم کی آگ سے بچاؤ بن جائیں گی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دو لڑکیوں کو پرورش کیا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں تو قیامت کے روز میرے ساتھ وہ اس طرح ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے تین بیٹیوں یا بہنوں کی پرورش کی, ان کو اچھا ادب سکھایا, ان سے شفقت کا برتاؤ کیا, یہاں تک کہ وہ اس کی مدد کی محتاج نہ رہیں تو اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دے گا. ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر دو ہوں, حضور نے فرمایا اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. حدیث کے راوی ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر پوچھنے والا یہ کہتا کہ ایک بیٹی تو حضور فرماتے کہ اس کے لیے بھی جنت ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ہاں لڑکی ہو اور وہ اسے زندہ دفن نہ کرے, نہ ذلیل کر کے رکھے, نہ بیٹوں کو اس پر ترجیح دے, اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا. پھر فرمایا جس کے ہاں تین بیٹیاں ہوں اور وہ ان پر صبر کرے اور اپنی وسعت کے مطابق ان کو اچھے کپڑے پہنائے, وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنے گی. کپڑوں کا نام شاید اس لیے لیا گیا ہے کہ بچیاں کپڑے پسند کرتی ہیں. بچی کے کپڑے کو جنت کی قیمت قرار دیا گیا, بچی کے سوٹ کو جنت کی قیمت قرار دیا گیا. لوگوں یہ بچیاں تم ان کو قتل کرتے ہو, ان کے کپڑوں کو جنت کی قیمت قرار دیا گیا. اور ایک حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ایک شخص پر جہنم واجب ہو جائے گی, وہ جہنم میں جانے لگے گا, دو تین بچیاں چیختی ہوئی آ جائیں گی
اور اس باپ کو پکڑ لیں گی اور اللہ سے عرض کریں گی کہ یا اللہ یہ تو ہمارا باپ ہے، ہم سے نیک سلوک کرتا تھا، اس کو چھوڑ دے، اللہ رب العالمین اس باپ کو چھوڑ دے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سراقہ بن جوشم، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا ضرور بتائیے یا رسول اللہ۔ فرمایا تیری وہ بیٹی جو طلاق پا کر یا بیوہ ہو کر تیرے گھر آ جائے اور تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، سب سے اچھا صدقہ یہ۔ جب زندہ گاڑی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ تو کس قصور میں ماری گئی، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، اور جب جہنم گرم کر دی جائے گی، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے، ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا اسرس والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبكم بمجنون ولقد راه بالافق المبین وما صاحبكم بمجنون ولقد راه بالافق المبین وما هو على الغیب بزنین وما هو بقول شیطان الرجیم فأين تذهبون فأين تذهبون فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم من يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين۔
یہاں قرآن کی بات ہے، صرف ترجمہ سن لیں، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں کی، اللہ فرماتا ہے، اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہو اور صبح کی جبکہ وہ سانس لے رہی ہو۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افق میں جبرائیل کو دیکھا تھا۔ یہ فی الواقع ایک بزرگ پیغمبر کا قول ہے، اللہ کہتا ہے کہ وہ تو صبح جس دن ہم نے جبرائیل کو نمودار کیا تھا اللہ کے رسول کے سامنے، وہ صبح کا شہادت دیتی ہے کہ یہ تو ایک بزرگ پیغمبر کا قول ہے، تم اس قرآن کے بارے میں سوچتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ وہ بزرگ پیغمبر یعنی جبرائیل امین جو بڑی توانائی رکھتا ہے، عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، وہ با اعتماد ہے، اور اے اہل مکہ تمہارا یہ رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے، تم جانتے ہو کہ یہ مجنون نہیں ہے، اور یہ قرآن جس پر نازل ہو رہا ہے، جو قرآن پڑھ رہا ہے اس کو مجنون کہتے ہو؟ اتنا اعلیٰ کلام، اتنی اعلیٰ تعلیمات، اتنا شاندار نظام جو دے رہا ہے، جو رہتی دنیا تک کے لیے ایک نظام ہوگا، اس کو مجنون کہتے ہو؟ اس نے یہ جو تمہارا رفیق ہے اس پیغمبر کو یعنی جبرائیل امین کو روشن افق پر دیکھا ہے، اور وہ غیب کے معاملہ میں بخیل نہیں ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم خبریں دے رہے ہیں وہ تم تک پہنچانے میں بخیل نہیں ہے، جو خبر دیتے ہیں تم تک پہنچا دیتا ہے، اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ یہ کتنا ظلم کرتے ہو، کہتے ہو کہ کسی جن کا قول ہے، یہ جن اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ یہ تو سارے جن و انس مل جائیں تو اس طرح کا ایک لفظ بھی نہیں بنا سکتے۔ پھر تم کدھر چلے جا رہے ہو؟ فائی نہ تذخبون، لوگوں کدھر جا رہے ہو؟ ان ہو الا ذکر للعالمین، یہ تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے یہ نصیحت ہے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو، دوسرے کے لیے نہیں، جو اکڑ دکھاتا ہو اس کو اس کی اس قرآن کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے، اس سے دعائیں کیا کرو، اپنے گناہوں پر استغفار کیا کرو، جب تم گناہوں کو نہیں چھوڑ رہے ہوتے تو پھر ڈرا کرو، پھر اس سے معافیاں مانگا کرو کہ یا اللہ توفیق دے دے. الحمدللہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
visit tazkir.org